السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الاعراف آیت نمبر 142. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ووعدنا موسی 30 لیلۃ واتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیلۃ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا. اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی. ووعدنا، اور ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلۃ، 30 راتوں کا. واتممناها بعشر، پھر ہم نے 10 اور اس میں ملا دیے تو وہ 40 پورے ہو گئے. فتم میقات ربہ 40 لیلہ، تو پھر وہ اس کی مدت پوری 40 ہو گئی. یعنی جب 10 دن کا اضافہ کیا گیا، 30 راتوں کے لیے بلایا گیا تھا، اس میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا گیا تو وہ مدت ٹوٹل 40 دن کی ہو گئی. اور سورہ بقرہ میں بھی ہم نے یہی ذکر پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو چونکہ جب مصر سے یہ لوگ نکلے بنی اسرائیل کی غلامی سے، تو آپ جانتے ہیں نا کہ یہ قوم کئی سالوں سے غلام بنی ہوئی تھی فرعون اور اس کی قوم کی. تو جیسے ہم بارہا یہ پڑھتے آ رہے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور ابھی بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب کوئی قوم کسی کی غلام ہو جاتی ہے تو ان میں بہت ساری بیماریاں، روحانی بیماریاں ہو جاتی ہیں. سب سے پہلی بات تو کسی قسم کی جدوجہد، کوئی نئے کام کرنے کا جذبہ ان کے اندر مردہ ہو جاتا ہے، اور وہ جس حال میں ہے اسی پر قناعت کرنے پر اکتفا کر بیٹھتی ہے. بنی اسرائیل میں یہ ساری چیزیں عام ہو گئی تھیں. دوسری اہم بات کہ کسی بھی قوم کا اثر جب انسان اپنے اوپر بہت زیادہ لے لیتا ہے یا اس کا اثر بہت زیادہ چھا جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ انہی کی جیسی حرکتیں، انہی کی جیسے کام کرنے لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر اس کی بہت مثالیں مل جائیں گی آپ کو، کیونکہ ہم لوگ سال ہر سال سے وہیں ہندوستان میں رہتے آ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ رہنے والے جو غیر مسلم بہن بھائی ہیں ان کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو انہی کے جیسے رسم و رواج آج ہمارے یہاں پر آ گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گود بھرنے کی رسم کی جاتی ہے، جس میں جب کسی کا رشتہ ہوتا ہے یا شادی ہوتی ہے تو گود بھرائی جاتی ہے، یا بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو ستواسا کرتے ہیں یا اسی طرح کا کوئی نام ہے، گرین ساڑی یا گرین لباس پہنایا جاتا ہے، پھر گود میں ہر قسم کے پھل ساری چیزیں ڈالی جاتی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ گود بھری رہے. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرین جو پتے ہوتے ہیں جو پان کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی گود میں رکھے جاتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے کہ ان کا دیکھا دیکھی آج ہمارے یہاں پر بھی یہی ساری چیزیں آ گئی ہیں. اسی طرح سے بنی اسرائیل بھی چونکہ اتنے سالوں سے فرعون کی قوم کے ساتھ رہ بس رہے تھے، اور چونکہ وہ قوم مشرک قوم تھی اور وہ لوگ گائے کی پوجا کیا کرتے تھے، گائے کو مقدس مقام حاصل تھا ان کے یہاں پر اور آس پاس کے علاقوں میں، تو اسی بنا پر بنی اسرائیل کے دل میں بھی گائے کی عظمت بیٹھ گئی تھی. گائے کو وہ ایک طرح سے ایک تقدس کا درجہ دے رہے تھے، جیسے کہ جو درجہ دیکھا جائے تو اللہ تعالی کے لیے ہونا چاہیے، انہوں نے وہی درجہ گائے کو دے دیا. جیسے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، جب گائے کو ذبح کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی تربیت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی روحانی تربیت کے لیے کچھ احکامات دیے جائیں، کچھ اسپیشل چیز دی جائے، کوئی شریعت دی جائے، کیونکہ پہلے تو وہ لوگ غلام تھے، اب اپنا ان کا خود کا ملک بننے والا تھا، ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو ملک میں حکومت دینے والا تھا، لہٰذا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت آسانی سے کر سکے اور عبادت کے طریقوں کو جان سکے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر بلوایا، اور یہ مدت جو بتائی جاتی ہے کہ 30 دن اور اس میں 10 دن اور بڑھا لیے گئے. تو اسی تربیت کے سلسلے میں یہ پہلی طلبی تھی، یعنی پہلی دفعہ بلایا گیا تھا، اور 40 دن کی میعاد مقرر کی گئی. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں اس کی تاکید کی گئی کہ 40 راتیں، 40 دن اور رات وہ پہاڑ پر گزاریں، روزے رکھ کر دن اور رات عبادت کر کے، غور و فکر کر کے، تدبر کر کے، تاکہ اپنے دل و دماغ کو وہ یکسو کر لیں، کیونکہ جو حکم ان پر نازل کیا جانے والا تھا وہ قول ثقیل جس کو ہم کہتے ہیں قرآن کو بھی کہا گیا ہے، تو اس قول ثقیل کو لینے، اس کو سمجھنے، اس کو پکڑنے کی قوت اور استعداد ان کے اندر پیدا ہو سکے جو اللہ تعالیٰ نازل کرنے والے تھے تختیاں. تو ان احکامات کو سمجھنے کے لیے اور اس کو دوسروں پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یکسوئی حاصل ہو. اور آپ دیکھیں کہ واقعی میں کسی بھی چیز کو اخذ کرنے کے لیے جب آپ کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو خاموشی چاہیے ہوتی ہے، یکسوئی چاہیے ہوتی ہے. اگر دس طرف سے آپ اگر کچھ پڑھنے کے لیے بیٹھیں، کچھ مطالعہ کریں آپ، ایون آپ اگر کھانا بھی بناتے ہیں، حالانکہ کھانا بنانا کوئی ایسا بہت بڑا کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت کنسنٹریشن چاہیے، لیکن اگر آپ کا دماغ صحیح کام نہ کر رہا ہو، آپ کے اوپر کئی قسم کی پریشانیاں آ گئی ہوں، دس قسم کی چیزیں آپ نے ذہن پر سوار کر لی ہوں، آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے دو چیزیں رکھی ہوئی ہیں چولہے پر تو ہو سکتا ہے آپ تیز کھانے میں شکر ڈال دیں اور شکر میں آپ مرچ ڈال دیں، ایسے ہو جاتا ہے نا، بالکل ہوتا ہے ایسے. اسی طرح سے جب آپ کوئی چیز پڑھنے بیٹھتے ہیں، جب گو کے مطالعے کی عادت ہمارے یہاں پر تو بہت ہی کم ہو گئی ہے، لیکن جن کو بھی شوق ہے الحمدللہ، تو اگر مطالعہ کرنے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں تو اگر بچے رو رہے ہوں، کچھ طرف باتیں چل رہی ہو، فون آ رہے ہوں، ایک فون رکھتے ہیں تو دوسرا فون آ رہا ہو، دروازے پر بیل رنگ ہو رہی ہو، اگر اتنی ساری پریشانی میں آپ کچھ پڑھنے بیٹھے تو آپ کچھ اخذ نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے کیا پڑھا، کیا مطالعہ کیا. اس کے لیے یکسوئی چاہیے، کنسنٹریشن چاہیے، غور و فکر کے لیے، تدبر کے لیے، اور اپنے آپ میں وہ استعداد پیدا کرنے کے لیے، اپنے آپ میں وہ قوت، یعنی برداشت کی قوت، ایک صبر، یہ تمام کوالٹیز چاہیے کوئی اہم کام کرنے کے لیے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ ذکر بار بار کیوں کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بلایا 40 شبانہ روز کے لیے. تو اس کی بھی ایک حکمت ہے، اس کے پیچھے ایک حکمت کار فرما ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی نازل ہونے کے 1-2 سال پہلے ہی سے غار حرا میں جا کر قیام کرنے لگے تھے، غور و فکر کرتے، تدبر کرتے، سوچتے رہتے، اور جو پرانے عبادت کے جو کچھ طریقے باقی رہ گئے تھے انہیں طریقوں پر آپ اللہ کی عبادت کرتے، اور غور و فکر کے لیے آپ وہیں کئی دن آپ قیام کر لیتے تھے غار حرا میں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی اہم چیز کو لینے کے لیے، کسی اہم چیز کو حاصل کرنے کے لیے یکسوئی بہت زیادہ ضروری ہے، کنسنٹریشن بہت زیادہ ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، اس کتاب کو بھی سمجھنے کے لیے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ کے اندر وہ استعداد، وہ قوت، وہ صبر، وہ برداشت چاہیے. ہر کوئی نہیں لے سکتا اس کو، ہاں دیکھیں سمجھنا عمل کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو سمجھانا ایک دوسری بات ہے. تو لہٰذا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو خاص اس طرح کی ٹریننگ دی، پھر جو نیک لوگ ہوا کرتے تھے وہ بھی غور و فکر کرتے. امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ہی آیت پر تدبر کرتے کرتے انہوں نے پوری رات گزار دی، پوری رات. دو روایت ملتی ہے، ایک روایت میں تو یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اسی آیت کو 300 دفعہ پڑھا، اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اصول تفسیر کے لیے جو پوائنٹ ان کو بنانے تھے کہ اصول کیا ہونے چاہیے کسی بھی تفسیر کو کرنے کے لیے، یا پھر ایک کتاب وہ بنانے والے تھے جس کو کتاب العم کہا گیا، بہت ہی مشہور کتاب ہے ان کی جس میں اصول دیے گئے ہیں، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 300 دفعہ سے زیادہ قرآن پڑھا کہ اس کے لیے کون سی آیت وہ لائیں دلیل کے طور پر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ آیت دکھا دی. جیسے ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، غیر سبیل المومنین، کہ جو کوئی بھی مومنین کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو پھر اس کے لیے نقصان ہے. یعنی اجتہاد کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی امام شافعی نے. تو یکسوئی بہت زیادہ ضروری ہے، تھوڑی دیر کا مطالعہ جو آپ یکسوئی کے ساتھ کریں، پورے دماغ کو حاضر رکھ کر، اس کی بات الگ ہوتی ہے. اور اگر 10 لوگوں کے سامنے شور و غل میں اگر آپ کر رہے ہیں، تو اگر آپ کتنے بھی پیج پڑھ لیں، کتنا بھی مطالعہ کر لیں، وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اوپر سے گزر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تربیت کے لیے، یعنی انہیں جو دی جا رہی تھی اہم چیز، تختیاں دی جانے والی تھیں ان کو تورات کی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا کوہ طور پر مخاطب کرنے کے لیے کہ پہلے 40 دن وہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یکسو ہو جائیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تختیاں عطا کی. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے لأخیہ، اپنے بھائی سے، یا اپنے بھائی کے لیے ہارون، ہارون علیہ السلام۔ ہارون علیہ السلام کے بارے میں جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی آئے گا سورۃ طہٰ میں، آگے بہت جگہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تو وہاں پر خود موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر، میرا مددگار بنایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے پر ہارون علیہ السلام کو، ان کو بھی نبوت عطا کی، وہ بھی نبی تھے، لیکن ہارون علیہ السلام عمر میں بڑے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، 3 سال بڑے تھے، یہ ذکر ہمیں کتابوں میں ملتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ اخلفنی فی قومی، کہ میرے بعد اس قوم کی جانشینی کرنا، میری قوم کی جانشینی کرنا، وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور اصلاح کرنا اور نہ پیروی کرنا سبیل المفسدین، مفسدین کے راستے کی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام اپنا جانشین مقرر کر کے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پر ساتھ دیا تھا، اور خود موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا تھا۔ ان کی قوم نے کیا کیا؟ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا، اور جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا، یعنی کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے۔ اب یہ جو کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے کچھ گمراہیاں پیدا کر دی ہیں، کچھ گمراہ عقیدے اپنا لیے ہیں، بنا لیے ہیں۔ تو ایک صحیح مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایسے کلام کیا جیسے کہ کسی سے بات کی جاتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس بات کے منکر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ، جو فرقہ جہمیہ ایک فرقہ ہے یا معتزلہ، تو یہ جو فرقے تھے، جو عقل پرست فرقے تھے، یا جنہوں نے یونانی فلسفے سے متاثر ہو کر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں بہت کچھ کہا غلط سلط الٹا سیدھا، تو یہ معتزلہ اور جہمیہ کا فرقہ تھا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز میں یہ قوت پیدا کی کہ وہ بولے اور بات کرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو آپ دیکھیں کہ ویسے تو ہر چیز میں جس نے بھی، جو بھی بات کرتا ہے، تو اس میں جو قوت پیدا کی ہے بات کرنے کی، وہ کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، تو یہ تو کوئی خاص بات نہ ہوتی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے اگر کسی نے کوئی بات کر لی تو پھر کوئی یہ اسپیشلٹی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، بات کی، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کلام کی جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ اس پر بھی ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، اس بات پر ہمیں یقین کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ان تختیوں کو لینے گئے تھے، یا تختیاں عطا کی گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، تو یہ ایک بہت بڑا آنر تھا، یعنی براہ راست گفتگو کی گئی۔ اب جب گفتگو کی گئی تو ظاہر سی بات ہے دل میں شوق پیدا ہوا ہوگا، اور اپنے اسی شوق کا اظہار موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح سے کیا کہ رب بھی ارینی، کہ اے اللہ تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، انظر الیک، کہ یعنی شوق پیدا ہوا، دل میں رغبت پیدا ہوئی کہ جب کلام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو میں دیکھ بھی تو لوں رب کو۔ اور دیکھا جائے تو ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے نا، ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے خواہش، آپ کی میری ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، لیکن اس دنیا میں تو وہ پاسبل ہی نہیں ہے، کہ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو وہ قوت عطا کرے گا جس کی بنا پر بندے اسے دیکھ سکیں گے، اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو دیکھا جاتا ہے کہ فطری شوق تھا موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جب گفتگو ہو گئی تو ان کو دل میں شوق پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہاں پر یہ لن ترانی جو ہے، اسی سے معتزلہ نے یہ استدلال کیا ہے، وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ نفی ہمیشہ کی نفی ہے، مطلب نفی تعبد، کہ
نہ دنیا میں نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہی نہیں ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ کئی صحیح احادیث ہم کو ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے تم چودھویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے، ولیکن لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ انظر الی الجبل، تم جبل کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ، اگر وہ اپنی جگہ برقرار رہا، فسوف ترانی، تو پھر تم مجھے دیکھ لو گے، فلما تجلی ربہ، بس جب اس کے رب نے تجلی کی، للجبلی، پہاڑ پر، یا پہاڑ کے لیے، جعلہ، کر دیا اس کو دکم، بالکل ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، فلما افاق، پھر جب ان کو افاقہ ہوا، قال سبحانک، کہا پاک ہے تو، تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں نے توبہ کی، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے مومن ہوں، ایمان لانے والا ہوں۔ آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے ایک مومن بندے کا طرز عمل، کہ جیسے ہی اسے غلطی کا، خطا کا احساس ہو تو وہ کیا کرے، سب سے پہلا کام وہ کیا کرے گا، اللہ کی تعریف بیان کرے گا کہ قال سبحانک، کہ تو پاک ہے۔ سیکنڈ جو کام ہوگا وہ کیا ہوگا، تبت الیک، میں نے تیری طرف رجوع کیا، پلٹ آیا، توبہ کر لی، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں، مومن ہوں۔ تو اس سے کئی باتیں ہم کو پتہ چلتی ہیں۔ متواتر اور صحیح روایت سے ثابت ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اور جنت میں بھی دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ تمام اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے۔ ہاں، اس دنیا میں کوئی انسانی آنکھ اللہ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں مومنین کی آنکھوں میں اتنی قوت پیدا فرما دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کو برداشت کر سکے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں وہ پہاڑ اللہ کے رب، اللہ تعالیٰ کے تجلی کو برداشت نہ کر سکا۔ جب وہ پہاڑ برداشت نہ کر سکا تو اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت والے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے، اور جب ہوش میں آئیں گے تو میں ہوش میں آنے والوں میں سب سے پہلا شخص ہوں گا، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا، میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا تھامے کھڑے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے، یا انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کے بدلے میں میدان محشر کی بے ہوشی سے مستثنی رکھا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی حدیث کی اور ایک ڈیٹیل ملتی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، محمد، تمہارے ایک انصاری صحابی نے میرے منہ پر تماچا مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر پوچھا کہ تم نے اس کے منہ پر کیوں تماچا مارا تھا؟ وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا یہود پر گزر ہوا تو اس شخص نے کہا کہ اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ پیغمبر کو سارے لوگوں میں سے چن لیا۔ میں نے کہا، کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہیں؟ مجھے غصہ آیا تو میں نے ایک تماچا لگا دیا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، دیکھو، مجھے دوسرے پیغمبروں پر فضیلت نہ دو، قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے عرش کا پایا تھامے کھڑے ہیں۔ میں یہ نہیں جانتا کہ انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ جائے گا یا وہ بے ہوش ہی نہ ہوں گے، کیونکہ دنیا میں کوہ طور پر بے ہوش ہو چکے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر اس فانی دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے۔ جب یہ فانی دنیا تبدیل کر دی جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ ان آنکھوں میں ایسی قوت پیدا کرے گا، تبدیلی پیدا کرے گا، جس کی وجہ سے یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے متحمل ہو سکیں گی۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہونا بہت ساری آیت اور احادیث سے ثابت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان، یعنی عبرانی زبان میں تھا، اور اسی زبان کے الفاظ و حروف میں تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے سب زبانوں میں اور انہی زبانوں کے لہجے اور الفاظ میں کلام کر سکتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ جہمیہ اور معتزلہ، یہ جو عقل پرست فرقے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کے منکر ہیں، اور اپنے نقطۂ نظر کے مطابق یہ اسے اللہ کی تنزیہ کے خلاف سمجھتے تھے، اور یہ تاویل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں کلام کرنے کی طاقت پیدا کر دی تھی، اور یہ تاویل ان کی بالکل لغو ہے، بیکار ہے اور بے بنیاد ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور یہی خصوصیت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو یہاں بلایا گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ دیکھ نہ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور پھر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا۔ اس سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمیں بھی جیسی غلطی کا احساس ہو فوراً اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اپنے عمل سے ظاہر کریں کہ آپ سب سے پہلے فرما بردار مومن مسلمان ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میں نے تجھے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں پر ترجیح دی اور تجھے منتخب کر لیا ہے، جو کچھ میں تجھے دوں اس پر عمل پیرا ہو اور میرا شکر گزار بن جا۔ ایک اور ترجمہ اس طرح سے ہوتا ہے، فرمایا اے موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملتی ہے تو بندے پر شکر واجب ہو جاتا ہے، یعنی ضروری یہ بات ہو جاتی ہے کہ بندہ شکر ادا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خصوصاً موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور ایسے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا کیا گیا کہ فخذ ما آتیتک، بس پکڑ لے جو تجھے دیا گیا، وکن من الشاکرین اور شکر گزاروں میں سے ہو۔ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ انی اصطفیتک، کہ اے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا ہے۔ انبیاء جو ہوتے ہیں ان کو منتخب کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو منتخب کریں، جس کو پسند کریں، اسی کو اللہ تعالیٰ اپنی رسالت کے لیے، نبوت کے لیے چنتے ہیں۔ کسی انسان کی خواہش پر یہ ڈیپینڈ نہیں ہے کہ اس پر وہی آئے یا اس کو چنا جائے یا اس کو پیغمبر بنایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا کہ میں نے تجھے چن لیا لوگوں پر بھی رسالات ہی اپنی پیغمبری کے لیے اور کلام کے لیے، وہ بھی کلامی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ بس اب کیا کرنا چاہیے کہ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو بس مضبوطی سے پکڑ لو اس کو یا لے لو اس کو اور شکر گزار لوگوں میں سے ہو جاؤ۔ یعنی اگر دیدار نہیں ہو سکا تو اور تھوڑی نعمتیں اور فضیلتیں تمہیں عطا کی ہیں، تمہیں اپنا رسول بنایا براہ راست، تمہیں کلامی کا شرف بخشا اور تمام جہان میں سے تم کو منتخب کر لیا۔ لہٰذا اب جو احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں، یعنی یہ تختیاں جو تمہیں دی جا رہی ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کے جو شرعی احکام ہیں، ان پر اچھی طرح عمل کرنا اور ان نعمتوں پر میرا شکر ادا کرتے رہنا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور اس کے لیے ہم نے تختیوں میں ہر طرح کی نصیحت اور ہر ایک بات کی تفصیل لکھ دی ہے اور حکم دیا کہ اس پر مضبوطی سے عمل کرو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان پر اچھی طرح عمل کریں۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھلاؤں گا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے لکھ دیا تھا اس تختیوں میں، ان تختیوں میں، من کل شیء موعظہ و تفصیلا، ہر قسم کی نصیحت اور تفصیل۔ فخذها، پس لے لو اس کو، بھی قوت مضبوطی کے ساتھ، وامر قوم کا، اور اپنی قوم کو بھی اس کی طرف بلاؤ یا حکم دو، یا خذ کہ وہ لے لے، بھی احسن، یا اس کے سب سے احسن حصے کو، اس کی اچھی باتوں کو۔ سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھا دوں گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دیں اور یہ تختیاں دراصل اللہ کی طرف سے دی گئی تھیں۔ اس کے بارے میں ہمیں کوئی تفصیل نہیں مل سکی، نہ کوئی اوتھینٹک روایت ہے کہ ان تختیوں پر خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا تھا یا لکھی لکھائی تختیاں نازل ہوئی تھیں، یا فرشتوں نے لکھا تھا یا موسیٰ علیہ السلام نے لکھا تھا۔ بہرحال لیکن یہ لکھی لکھائی تختیاں تورات کی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں اور اس میں وہ سارے احکام تھے جیسے شریعت ہوتی ہے۔ اور یہی نہیں کہ صرف وہ تختیاں دی گئی تھیں موسیٰ علیہ السلام کو، بلکہ اور بھی وحی آتے رہی موسیٰ علیہ السلام پر، اس سے پہلے بھی آئی، بعد میں بھی آئی تختیوں کے بعد، لیکن یہ تختیاں خاص تھیں جس میں احکامات تھے۔ اور سورہ بقرہ میں ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ کئی سالوں تک بنی اسرائیل کے پاس وہ تختیاں ایک صندوق میں رکھی رہیں، تبرک کے طور پر ان لوگوں نے اس کو سنبھال رکھا تھا، لیکن پھر جب ان کے اوپر حملہ ہوا تو اس میں وہ تختیاں، یعنی وہ صندوق بھی گم ہو گیا جس کا پتہ نہیں چل سکا۔ اس صندوق میں ان لوگوں نے عصا بھی رکھا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا لباس تھا۔ بہرحال یہ تختیاں کہاں گم ہو گئیں یا کہاں گم ہوئیں، یہ بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل معلوم نہیں ہو سکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تختیوں پر تمام باتیں لکھ دی تھیں، شریعت جس کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر معیزہ کا لفظ آیا ہے واز، جس میں واز ایسی بھلائی یا ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جس میں سامنے والے کی خیر خواہی چھپی ہوئی ہو، سامنے والے کی خیر خواہی چاہنا، اور تفصیل بھی تھی. تفصیل سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہوگا کہ ہر حکم کی ڈیٹیل ہے، بلکہ تمام احکامات اس میں آ گئے تھے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں جو ہم پڑھیں گے، جو جو ان کو حکم دیا گیا تھا، وہ ساری باتیں قرآن میں بھی ہے. اس لیے قرآن کو مہیمن کہا گیا ہے، اور مہیمن کا مطلب ہوتا ہے کہ حفاظت کرنے والی، جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں میں ڈھانپ لیتی ہے اور چھپا لیتی ہے، اسی طرح سے قرآن اس تمام جو پرانی کتابیں گزری ہیں جس میں تحریف ہو چکی تھی، ان سب کا مہیمن ہے کہ جو کتابوں کی تعلیم ان لوگوں نے چینج کر دی، تحریفات کر دی، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ ساری باتیں نازل فرما دی. تو تورات کی بہت ساری باتیں یا جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ان تختیوں پر نازل کیے تھے وہ قرآن میں موجود ہیں. یہ ہم کلامی کا دوسرا موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کو بھی کلامی کا جو لفظ آیا ہے، تو یہ دوسرا موقع تھا جس سے موسیٰ علیہ السلام کو مشرف کیا گیا. اس سے پہلے جب آگ لینے گئے تھے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی سے نوازا تھا اور پیغمبریت عطا فرمائی تھی. تو یہ تورات تختیوں کی شکل میں عطا فرمائی گئی، جس میں ان کے لیے دینی احکام، اوامر اور نواہی، ترغیب اور ترہیب سب تفصیل موجود تھی. اب یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں، دو تین الفاظ بہت غور کرنے کے قابل ہیں. پہلا لفظ آیا کہ فخذھا بقوت، کہ بس اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی احکامات نازل کرتا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے. اب مضبوطی سے پکڑنے سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ مضبوطی سے پکڑنا مطلب کیا یہ کہ ہم قرآن کو بہت زیادہ اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لیں کہ کوئی اسے ہم سے چھیننا چاہتا ہم اس کو چھیننے نہ دیں، یہ مضبوطی ہوگی؟ اس طرح سے پکڑنا ہوگا؟ آپ کیا سمجھے اس سے کہ مضبوطی سے پکڑنا کیا ہوتا ہے؟ مضبوطی سے پکڑنا مطلب اس کے احکامات کو لے لینا، اس پر عمل کرنا، اس کتاب پر. آپ دیکھیں کہ ہم نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا لیا ہے کہ ہم کتاب کی بہت عزت کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں، اس کو اٹھا اٹھا کر سینوں سے لگاتے ہیں، اس کو نیچے نہیں گرنے دیتے. قرآن اگر نیچے رکھا ہو تو ہم اوپر نہیں بیٹھتے، قرآن جہاں رکھا ہو تو ہم اس کی طرف پیر نہیں کرتے. بے شک یہ سب چیزیں ضروری ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے. ہوا کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے، لہذا اس کی عزت کرنا تو ضروری ہے. لیکن کیا یہ اس کو مضبوط پکڑنا ہوا، یہ اس کو لینا ہوا؟ تو یہ درست نہیں ہے، یہ نظریہ درست نہیں ہے. آپ اگر آپ جائیں کسی بھی اسکول میں اور وہ لوگ اسکول میں بکس دیتے ہیں کہ یہ ہمارا سلیبس ہے سال بھر کا اور یہ بچے کو بکس پڑھانی ہے، کیا بچے بس اس کو بیگ میں رکھ دیتے ہیں، روز اسکول لے جاتے ہیں بیگ بند کر کے، کتابیں لے جاتے ہیں بیگ میں بند کر کے، واپس لاتے ہیں بیگ اسی طرح بند پڑا رہتا ہے، اوپر اٹھا کر رکھ دیتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں بچے کتابوں کا؟ پڑھتے ہیں نا کتابوں کو، سمجھتے ہیں نا. ٹیچر کیا کرتی ہیں ان کتابوں کے ساتھ؟ ٹیچر کلاس میں بک کھولنے لگاتی ہیں، پھر اس کو پڑھاتی ہیں، پھر اس کو سمجھاتی بھی ہیں، پھر اس کو جو سمجھایا ہے اس کی ایکسرسائز سوال جواب کی صورت میں نوٹ بک میں لکھواتی بھی ہیں. کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں، آپ بتائیے. جب عام کتابوں کے ساتھ یہ ہمارا رویہ ہے اور یہ ہمارا معاملہ ہے، تو آپ مجھے بتائیے بھلا کہ قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کو مضبوط پکڑنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو مضبوط پکڑنے سے مراد فخذھا بقوت، کہ اس کو مضبوطی سے لے لو، اس کے احکام پر عمل کرو. اور اس کے احکام پر اسی وقت عمل کیا جا سکے گا جب یہ قرآن ہم کو سمجھ میں آئے گا. جب قرآن سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے، ہم تو اس کو تعویذ بنا کر گلوں میں لٹکا لیتے ہیں یا اس کو گھول کر پانی میں پی لیتے ہیں. تو کیا بس یہ مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا تھا؟ ایسے ہی مقصد ہوتا تو اللہ تعالیٰ، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں جو عراق کی بستی تھی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمارے ساتھ کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بھیجا، اور اس قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو مبعوث کیا تاکہ نبی اس کتاب کو لے کر سمجھائے ہمیں. کیا حکمت بتائی جاتی ہے، کیا طریقہ بتایا جاتا ہے کہ لتبین للناس ما نزل الیہم، کہ اے اللہ کے رسول آپ اس کو بیان کر دیں، آپ اس کو واضح کر دیں جو کچھ اتارا گیا آپ کی طرف یا ان کی طرف. تو یہ قرآن آیا اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول اس کو واضح کر کے بیان کرے، اللہ کے رسول ہم کو سمجھا دیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر، اس وقت کے معاشرے پر اور تمام صحابہ کرام پر اس قرآن کے مطابق عمل کر کے بھی دکھایا، اس کو امپلیمنٹ کیا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ کام ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ
غیر سنجیدگی سے اس کو لیا جائے۔ جو اچھے کام ہوتے ہیں، جو اہم کام ہوتے ہیں، وہ سنجیدگی سے کرنے والے ہوتے ہیں، اس کو اسی طرح کی اہمیت دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، جو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے اور ایک بی اے پڑھنے والا، دونوں برابر پڑھائی کریں گے؟ آپ بتائیے بھلا۔ جو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ دن رات لگا دے گا پڑھائی کے لیے، بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی اس کو، وہ چھٹیاں نہیں کر سکتا۔ ایک بی اے کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ تو پرائیویٹ بھی دے لیتا ہے ایگزام، ایزی پیپر ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو قرآن کا معاملہ ہمارے، جو ہمارا معاملہ ہے قرآن کے ساتھ، وہ مختلف ہونا چاہیے۔ اس کو ہم کو مضبوطی سے لینا ہے، اس کو سنجیدگی سے تھامنا ہے، اس کے احسن پہلو کو اجاگر کرنا ہے۔ اور اس کا احسن پہلو کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن میں بس حلال اور حرام ہے؟ تو آپ دیکھیں، آپ اگر قرآن پڑھیں گے، آپ کو بہت ہی کم آیتیں حلال اور حرام کے بارے میں ملیں گی۔ دیکھ لیں آپ پورا قرآن اٹھا کر، حرام کا لفظ کتنی جگہ آیا ہے، اور کتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کیا ہے، ممنوع قرار دیا ہے۔ باقی پورا کا پورا قرآن دیکھیں، جو واعظ اور نصیحت سے، محبت سے، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے قوموں کے واقعات جو بتائے ہیں، وہ بھی نصیحت کے لیے ہے، عبرت کے لیے، کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو قرآن پڑھ کر تو ہم نہ عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ نصیحت لیتے ہیں، نہ اس انداز کو ہم دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے ارشاد فرمایا ہے، جس طریقے سے، جس لہجے میں، کتنا محبت بھرا انداز ہے۔ ہمیں تو متوجہ ہو جانا چاہیے جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا فرماتا ہے قرآن میں، تو ہم کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ کیا فرما رہا ہے میرا رب مجھ سے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ یہ تختیاں جو تھی تورات کی، ان کے اوپر ساری تفصیل موجود تھی، احکامات تھے، اور اس کتاب کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی۔ لیکن جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ تختیوں کی تعداد کتنی تھی، اور ان تختیوں میں جو لکھی ہوئی باتیں تھیں ایگزیکٹ وہ کیا تھیں، لیکن قرآن سورہ بنی اسرائیل میں جو ہم پڑھتے ہیں، تو وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وہی احکامات تھے، اور ان تختیوں پر لکھا کس نے تھا۔ پھر کہا گیا کہ وامر قوم کا یاخذو بھی احسنیہا، اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان پر اچھی طرح عمل کریں، یا اس کے اچھے پہلو کو لے لیں۔ اس کے دو معنی بتائے گئے ہیں احسن کے، کہ کس طرح سے اس کے احسن پہلو کو لیں گے۔ ایک تو مطلب اس کا یہ بتایا گیا ہے کہ احکام الہی کے وہ صاف اور سیدھا مفہوم جو عقل عام سے ہر شخص سمجھے گا، جس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہوگی، جس کے دل میں تیڑ نہیں ہوگا، تو اس پہلو کو وہ لے لیں۔ اور یہ قید اس لیے لگائی گئی کہ جو لوگ احکام کے سیدھے سادھے الفاظ میں سے کوئی کیلو کال کرتے ہیں، یا حجت بازی کرتے ہیں، یا اسے بدلتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، اور پھر فتنہ پیدا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی باتیں نہ سمجھا جائے۔ تو اس کا جو صاف سیدھا مطلب ہے وہ لینا احسنہا سے۔ اور پھر ایک اور معنی بتائے گئے ہیں کہ ان آیات پر، اس قرآن کی آیات پر یا کتاب کی آیات پر عمل اگر ہم کریں، تو شوق اور رغبت سے کریں، خوش دلی سے کریں، نشاط اور فرحت اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے کریں، بے دلی سے، بوجھ سمجھ کر اور سستی سے نہ کریں۔ تو لہٰذا ایک جو سیدھا سادہ سلیم التبع انسان ہوگا، جس کی عقل میں کوئی کھوٹ نہیں ہوگی، وہ اس کے ہر احکام کو صحیح طریقے سے لے لے گا، اور اس میں فلسفیانہ موشگافیاں نہیں کرے گا، یا الٹی سیدھی تاویلات نہیں کرے گا۔ ایک یہ مطلب ہوا، اور دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اس کے احکام کو خوش دلی سے کیا جائے، بوجھ سمجھ کر نہ کیا جائے۔ تو یہ بات ہم سب یاد رکھیں کہ جو تورات کے احکام تھے، دراصل وہی قرآن کے بھی احکامات ہیں، اور جو قرآن میں وہی تورات میں بھی تھا۔ اس لیے ہم کو اس کے احسن پہلو کو لینا ہے۔ اور کچھ اور مفسر نے اس کی ایک تاویل یہ بھی کی ہے کہ اس کی روح کو ہم سمجھیں، جو اس کی اسپرٹ ہے، اور انہوں نے اس کی مثال دی ہے، کھانا کھانا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اب اگر وہ کھانا کھانا چاہے تو کچھ بھی، کیسی بھی چیزیں کھا لے، ابلی ہوئی چیزیں کھائے، بغیر مزے کی چیزیں کھا لے، تو جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے زندہ رہنے کے لیے، وہ تو پوری ہو جائیں گی، کہ جو اس کے جسم کو غذا ملنی ہے۔ لیکن اگر وہی کھانا اس کو وہ اچھے طریقے سے بنا کر، کچھ نئی چیزیں اس میں ڈال کر مزیدار بنا لیتا ہے، اور اس میں ٹیسٹ پیدا ہو جاتا ہے، تو کیا ہوگا کہ وہی کھانا جو اس کے لیے، جسم کے لیے تو کارآمد تھا ہی، لیکن زبان کے لیے بھی وہ مزے کا باعث بن گیا۔ تو اسی طرح سے قرآن کا بھی مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ تلاوت کرنا بہت اچھا ہے، ضروری بھی ہے، اس پر اجر بھی ہے بہت زیادہ، کیونکہ ہم تلاوت نہ چھوڑ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ترجمے کی طرف ہم آئے ہیں تو ہم تلاوت چھوڑ دیں، کیونکہ بعض اوقات یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگ تلاوت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر جب ترجمے سے قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ تو تلاوت اپنی جگہ، لیکن اس کو پڑھنے کا، اس تلاوت کا مزہ، آپ دیکھیں کہ وہ ٹیسٹ ہی ایک الگ ہوتا ہے کہ جب آپ کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، جب آپ تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا ایک ایک لفظ، اس کی تفسیر، ایون اگر بعض اوقات آپ کوئی لفظ پڑھ رہے ہیں تو کسی نے آپ کو وہ لفظ اس کے بہت اچھے معنی کے ساتھ سمجھایا تھا، اس کی پوری باریکی سے سمجھایا تھا، تو وہ ایک مزہ ہی الگ ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے۔ تو اس کی روح کو ہم لے لیں، اور قرآن کی روح کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے، اس کے رسولوں کی اتباع کی جائے، اور ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازمی ہے، ضروری ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے اس قرآن کو کیسے لیا؟ کہ قرآن نازل ہوتا جاتا تھا، وہ عمل کرتے چلے جاتے تھے، تو قرآن ہم کو بدل دے جیسے صحابہ اکرام بدل گئے تھے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کی پہلے کی زندگی آپ دیکھیں، اور بعد میں آپ دیکھیں ان کو، کہ اس قرآن نے ان کو کیسے نکھار دیا تھا، کیسے بدل دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا پیشوا اور امام بنا دیا، کہ یہ لوگ جب ملک شام سے جانے لگے تو وہاں کے رہنے والے رو رہے تھے، جب کنجیاں ان کو واپس دی گئیں کہ ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے اور اب یہاں نہیں رہ سکتے، تم اپنا یہ شہر واپس لے لو، تو جو کرسچنز تھے وہ رو رہے تھے کہ تم ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو، کیسا ان کا اخلاق بن گیا تھا۔ تو یہ قرآن تو بدل کر رکھ دیتا ہے انسان کو، اس کے اندر عاجزی پیدا کر دیتا ہے، اس کی روح زندہ ہو جاتی ہے، روح کی تربیت کرتا ہے قرآن، اندر سے انسان بدل جاتا ہے، اس کے دل میں پھر شک نہیں رہتا، حسد، کینہ، جلن، بغض نہیں رہتا، کسی کے تعلق سے لاپرواہی نہیں رہتی کہ اچھا کوئی مرتا ہے تو میرے، کوئی جیتا ہے تو جیے، مجھے اس سے کیا، نہیں، اس کے دل میں سب کے لیے ہمدردی، جذبات، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ، یہ ساری چیزیں پیدا کر دیتا ہے قرآن۔ اس کا احسن پہلو یہی ہے، اور اس کے احسن پہلو کو ہی ہمیں لینا ہے، آپ کو اور مجھے، ہم سب اس کے مخاطب ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری آج سے یہ ہوئی کہ ہم قرآن کی جو بھی صحیح باتیں ہیں اس کو ہم لے لیں، اس کے احسن پہلو کی پیروی کریں۔ کئی جگہ قرآن میں آیتیں آتی ہیں کہ احسان کرو والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، آس پڑوس میں رہنے والوں کے ساتھ، اجنبی ہمسائے کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ، کس کس کا ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایون اگر کوئی غیر مسلم ہے تو ایک مسلمان حکومت میں غیر مسلم کے بھی وہی حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے ہیں، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کا حق رکھا ہے۔ قرآن کا جو احسن پہلو ہے، جو اس کی روح ہے، وہ ہم کو لینا ہے۔ اور پھر یہ جو بتایا گیا کہ سأریکم دار الفاسقین، کہ عنقریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر بتا دوں گا، تو دار سے مراد یا تو انجام ہے یا ہلاکت، تو اس کا مطلب ہے کہ فاسقوں کے ملک پر تمہیں حکمرانی عطا کروں گا، اور اس سے مراد اس وقت ملک شام تھا، جس پر اس وقت، یعنی ملک شام میں، سیریا میں امالکہ کی حکمرانی تھی، جو اللہ کے نافرمان تھے۔ یہ ابن کثیر نے یہ بات بیان کی ہے۔ تو یہی بات تقریباً تمام مفسرین بتاتے ہیں کہ جو فاسق قومیں ہوتی ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان قومیں ہوتی ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ جو نافرمان ہیں ان کو شکست ہوتی ہے، دنیا میں بھی نامراد ہوتے ہیں اور آخرت میں تو ہو گئی ہوگی۔ اور یہاں پر بنی اسرائیل کو دراصل ان سے جہاد کرنے کے لیے بھی کہا جا رہا تھا، جس کے بعد ان کو وہاں پر فتح ہوئی، یا فتح کی خوشخبری ان کو دی گئی۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها وإن یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا وإن یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا ذلک بأنهم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنها غافلین۔ اور اپنی آیتوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بلا وجہ زمین میں اکڑتے ہیں، وہ خواہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہ لائیں گے، اور وہ راہ ہدایت دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کرتے، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھ لیں تو اسے فوراً اختیار کرتے ہیں۔ ان کی یہ حالت اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ایک اور ترجمہ اس طرح سے ہے، میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں، اور اگر تمام نشان دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہ لائیں گے، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا اور ان سے غافل رہے۔ یہاں پر تکبر کی بات کی گئی ہے۔ تکبر کا مطلب ہے کہ اللہ کی آیات اور احکام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، اور یہ تکبر دراصل انسان کو زیب نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ خالق ہے اور وہ اس کی مخلوق، تو مخلوق ہو کر خالق کا مقابلہ کرنا، اس کے احکام، اس کی ہدایت سے منہ موڑنا، یہ کسی بھی طرح جائز نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے۔ اور یہاں پر تکبر کا نتیجہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آیت الہی سے دور رکھتا ہے، پھر وہ اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی نشانی انہیں حق کی طرف لانے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ جیسے کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون ولو جاءتہم کل آیۃ حتی یروا العذاب الالیم، جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے چاہے ان کے پاس ہر طرح کی نشانیاں آ جائے حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیت پر وہی لوگ ایمان نہیں لاتے جن کے اندر تکبر ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اعراض برتنے والے ہیں، ان کی ایک نفسیات، ایک عادت کا بیان کیا گیا ہے کہ ہدایت کی کوئی بات اگر وہ سنتے ہیں تو اسے نہیں مانتے، لیکن کوئی گمراہی والی بات آتی ہے تو اسے فوراً اپنا لیتے ہیں۔ اور یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اور میں ہر کوئی مشاہدہ کر سکتا ہے اس بات کا کہ برائیاں ہو رہی ہیں تو اس کو تو کوئی اس کے پیچھے نہیں جائے گا، اس کو کوئی ختم نہیں کرے گا، اس کو تو لوگ لپک لپک کر لیتے ہیں، لیکن جہاں پر اچھے کام ہو رہے ہوں تو اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اچھائی پر نہ عمل خود کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ تو یہ آپ اور میں ہر کوئی اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے کہ معاشرے میں، حتیٰ کہ مسلمان معاشرے میں بھی یہی کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نیکی منہ چھپائے پھر رہی ہے اور بدی کو ہر کوئی لپک لپک کر اختیار کر رہا ہے۔ جیسے وہ آتے ہیں نا کہ جو تھا نا خوب وہی خوب تر ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، کہ جو بری باتیں تھیں اب وہ اچھی بن گئی ہیں اور جو اچھی باتیں وہ بری لگنے لگتی ہیں۔ تو کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ ہمارا ذہن غلام ہو گیا ہے، ہماری روح غلام ہو گئی ہے، ہم دوسروں کے آگے اتنا ان کے کلچر سے مرعوب ہو گئے ہیں، اتنا جھک گئے ہیں ان کے آگے کہ ہم کو ہماری اپنی کوئی چیز، ہمارا اپنے اقدار، اسلامی کلچر ہم کو اچھا نہیں لگتا۔ ہم شرماتے ہیں کسی کے سامنے نماز پڑھنے سے کہ لو بھلا غیر مسلموں کے سامنے نماز پڑھیں، یہ کیا بات ہے، اتنے بھی نمازی نہ بنو، ایسا جملہ ہم کہتے ہیں نا۔ ایون شادی بیاہ میں ہم نماز نہیں پڑھتے کہ لو سب کیا کہیں گے، بڑے نماز پڑھنے والے آئے۔ تو نیکی منہ چھپائے پھر رہی ہے اور بدی اپنا ہر طرف جو ہے وہ کھلا تماشا دکھا رہی ہے، اور لوگ بدی کو لپک لپک کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ان کا انجام کیا بتایا گیا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے اعراض برتتے ہیں، تکبر کرتے ہیں ناحق، اور پھر سیدھے راستے کی پیروی نہیں کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ہدایت والا دروازہ کھولتا ہے تو اس کی طرف آگے نہیں بڑھتے اس کو لینے کے لیے، اور جب ان کے سامنے کوئی غی یعنی کوئی گمراہی کا راستہ نظر آتا ہے تو اس کو فوراً اختیار کر لیتے ہیں، یتخذوہ سبیلا، اس کو اپنا لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں اس کو۔ تو تکبر کا اثر انسان میں بہت جلد تبدیلیاں لاتا ہے، وہ پھر اپنے سامنے کسی کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اور تکبر کی تعریف یہ بتائی گئی نا کہ بتر الحق و غمت الناس، با تو را بتر الحق و غمت الناس، کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو کمتر سمجھنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ ایک شخص نے کہا کہ ہر انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ خوبصورت ہے، یعنی اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ تو حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، بتر الحق و غمت الناس، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو تکبر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ متکبر انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے مقام سے بڑا سمجھنے لگتا ہے، نہ تو وہ اللہ کا بندہ بنتا ہے اور نہ ہی اس بات کو جانتا ہے، نہ اس پر ایگری ہوتا ہے کہ اللہ اس کا رب ہے۔ اور دوسری اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ مخلوق پر اپنے آپ کو بالاتر سمجھنے لگتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے پر دوسروں سے ایسے سلوک کرتا ہے جیسے کہ وہ حقیر ہوں، سامنے زمین کے کیڑے ہوں۔ تو لہٰذا تکبر کسی کے لیے زیب نہیں، کسی کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کی دی گئی زمین پر وہ رہے، اللہ کا دیا ہوا رزق کھائے اور اللہ ہی کی نافرمانی کرے اور تکبر کرے۔ اب یہاں پر یہ پوری آیات سے جو مطلب نکلتا ہے کہ ایسے لوگ جو خود بڑے بن بیٹھتے ہیں تو ان کی نگاہیں پھر اللہ کی آیات کی طرف نہیں جاتی، خواہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پوری کائنات میں بھری پڑی ہوں، ایسی بے شمار آیت ان کے اپنے جسم میں موجود ہوں یا انہیں پڑھ کر سنائی جائیں تو ان کے دل اس کا اثر قبول نہیں کرتے، اور اگر کوئی معجزہ دیکھ لیں تو بھی وہ اس کی تاویلات کرنے لگتے ہیں لیکن راہ راست پر نہیں آتے، بس صرف خواہشات نفس کی پیروی کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیت کا مذاق اڑاتے ہیں، خود بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور ایسی محفلوں میں ان کا دل بہت لگتا ہے جہاں اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، کمزور مسلمانوں پر طنزیہ باتیں کرتے ہیں اور ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے ایسی کوئی نشانی ہو، ہم ہمیشہ دیکھ لیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی آیت میرے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو میرا رویہ کیا ہوتا ہے، میرا طرز عمل کیا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے اس سے اعراض تو نہیں برتتے ہم، اس سے منہ تو نہیں موڑتے یا روگردانی تو نہیں کرتے، کیونکہ یہ متکبرین کی علامت ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالہم هل یجزون الا ما کانوا یعملون، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور انہیں وہی کچھ بدلہ دیا جائے گا جو وہ کام دنیا میں کرتے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات سے روگردانی کرے گا اس کا انجام نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، اس کے اعمال ضائع ہو گئے، حبطت اعمالہم، تو اس کے اعمال ضائع ہو گئے، اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار دراصل انسان کا سب سے بڑا خسارہ ہے، سب سے بڑا نقصان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو جو کچھ وہ عمل کرتے تھے اسی کی سزا ان کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔